اگلے دن جب کوچ کرنے لگے تو ایک خیمے میں ایک کبوتر نے گھونسلہ بنا دیا تھا۔ انہوں نے کہا، اس کو ڈسٹرب مت کرو، اس خیمے کو یہیں رہنے دو، کبوتر نہ تانگو۔ لہذا وہ خیمہ چھوڑ دیا گیا، اور بعد میں جب وہاں شہر ڈیولپ ہوا تو اس خیمے کی وجہ سے اس کا نام خستاد پڑ گیا۔ اور کئی نئے شہر تعمیر کیے گئے تھے، اتنی ہمیں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، سرسری سا ہم جائزہ لے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ملک بھر میں مساجد کا ایک جال پھیلا دیا گیا، 4000 مسجدیں ان کے دور میں تعمیر ہوئیں۔ خانہ کعبہ کو وسیع کیا گیا کیونکہ اب زیارت کے لیے آنے والے لوگوں کی تعداد بڑھ چکی تھی۔ حرم شریف کے گرد 4 دیواری بنائی گئی اور رات کو اس کے اوپر روشنی کا عمدہ انتظام کیا گیا۔ کعبہ میں پہلے جو کپڑا چڑھایا جاتا تھا وہ عام قسم کا ہوتا تھا، انہوں نے اس کی جگہ مصر کا قباتی کپڑے کا غلاف بنوایا اور وہ چڑھانا شروع کیا جو بہت عمدہ تھا۔ مسجد نبوی کو بھی وسعت دی گئی، پہلے صرف 100 گز لمبی تھی طول میں، لینتھ واز اونلی 100 یارڈز، انہوں نے 140 یارڈز کی، 140، اور وٹھ میں بھی اس کو 20 گز مزید بڑھا دیا۔ فرش پہ انہوں نے چٹائیاں بچھوائیں، خوشبو کا انتظام کروایا، چراغوں کا انتظام ہوا، اور نماز کے بعد جو لوگ بیٹھ کے بات چیت کرنا چاہتے تھے ان کے لیے الگ ایک چبوترا بھی تعمیر کیا گیا۔ مؤذن، حفاظ اور دینی تعلیم دینے والے معلمین کی تنخواہیں سب سے پہلے انہوں نے اپنے دور میں سٹارٹ کی، اور دین کی تعلیم کی فلرشمنٹ کے لیے انہوں نے بہت زیادہ کام کیا۔ حدیث کی تعلیم کے لیے چند مشہور صحابہ کرام کو دور دور بھیجا کہ لوگوں کو حدیث کی تعلیم دی جائے، جن میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی جانب روانہ کیا گیا۔ لیکن حدیث کی روایت میں سختی برتتے تھے، ہو نہیں سکتا تھا کہ ہر کوئی حدیث بیان کرتا پھرے۔ ان کو یہی فکر ہوتی تھی کہ کہیں کوئی غلط روایت نہ منسوخ کر دے۔ ان کی شدت کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگائیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بزرگ صحابی ان کے پاس آئے، یہ کچھ کام میں مصروف تھے۔ انہوں نے 3 مرتبہ سلام کیا، یہ جواب نہ دے پائے تو وہ واپس چلے گئے۔ انہوں نے فوراً واپس بلوایا اور کہا، آپ واپس کیوں چلے گئے؟ انہوں نے کہا، اس لیے گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 3 مرتبہ اجازت مانگو، نہ ملے تو لوٹ جاؤ۔ کہنے لگے، اگر یہ روایت غلط ثابت ہوئی تو میں سختی برتوں گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ تسلی کر لیجئے، میں غلط روایت نہیں بیان کر رہا۔ لہذا صحابہ کرام نے آ کے اس پہ گواہی دی تو پھر کہنے لگے کہ مجھے پورا اطمینان تھا کہ جو تم کہہ رہے ہو سچ کہہ رہے ہو، لیکن میں چاہتا تھا کہ پوری طرح ایک بات کی تصدیق ہو جائے۔ اسی لیے بڑے بڑے صحابہ اس زمانے میں بھی روایت کرتے ہوئے ڈرتے تھے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں سختی کرتے تھے کہ کہیں کوئی غلط بات نہ منسوب ہو جائے۔ مردم شماری سب سے پہلے انہوں نے اپنے دور میں کروائی، مختلف قبیلوں اور قوموں میں صحیح تعداد معلوم کرنے کے لیے اپنے عہدیدار بھیجے، باقاعدہ ان کی رجسٹریشن ہوتی اور باقاعدہ رجسٹرز مینٹین کیے گئے کہ ملک بھر میں کتنے لوگ ہیں اور کہاں ہیں۔ اسلامی سکہ انہوں نے سب سے پہلے جاری کیا۔ 18 ہجری سے پہلے روم اور ایران کے پرانے سکے ہی چلتے تھے، بعد میں انہوں نے اسلامی درہم جاری کیے اور ان پہ الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور بعض پر محمد رسول اللہ لکھوایا گیا۔ اب تک ہجری سن قائم نہیں ہوا تھا، انہوں نے صحابہ سے مشورہ کرنے کے بعد فیصلہ کیا کہ اسلامی کیلنڈر قمری ہوگا، یعنی چاند کے مطابق ہوگا، اور اس کا پہلا سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے سال کے مطابق ہوگا، اور پہلا مہینہ محرم کا ہوگا۔ ایک غیر مسلمان مستشرق کیکٹنی حیران ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ سن عیسی کا اجرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 700-800 سال بعد شارلمان کے زمانے میں ہوا، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں نے آپ کی وفات کے چند ہی سال بعد ہجری سن قائم کر دی۔ اٹ واز اے بگ اچیومنٹ کہ صرف اتنے کم عرصے میں ہجری کیلنڈر قائم ہو گیا۔ فوجیوں کے جیسے پہلے بات ہوئی کہ ان کی باقاعدہ تنخواہیں ہوتی، ان کو مشقیں کرائی جاتی، ان کی چھاونیاں تھیں اور ہر ہر چھاونی کے ساتھ گھوڑے ہوتے، 3 سے 4 ہزار گھوڑے ایٹ اے ٹائم ہر چھاونی میں تازہ دم تیار موجود ہوتے کہ جب بھی فوجیوں کو ضرورت پڑے گھوڑے تیار ہوں۔ اس کے علاوہ گرمی اور سردی میں فوجیوں کو اچھے آب و ہوا والے علاقے میں بھیج دیا جاتا تاکہ ان کی ہیلتھ اچھی رہے۔ فوجیوں کی ہر طرح کا خوراک کا خیال، آرام کا خیال، تنخواہیں اور ساتھ دینی تعلیم پہ انکریجمنٹ کی جاتی تھی۔ جو فوجی حفظ کر لیتا اس کی پے بڑھا دی جاتی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت جلد ہر فوج میں کئی کئی حفاظ ایٹ اے ٹائم موجود ہوتے اور کئی 100 حفاظ ایک وقت ایک جنگ میں موجود تھے۔ فوجیوں کا اتنا خیال رکھتے کہ جب وہ مجاہدین بن کے لڑنے جاتے خطوط لکھتے اور فوجیوں کو بھیجا کرتے تھے، ان کے گھر کے سودے صرف بھاگ بھاگ کے خود لے کے آتے، اور یاد رہے کہ امیر المومنین تھے اور ایسے کہ بڑے بڑے مضبوط اور طاقتور لوگ ڈرتے تھے، لیکن اپنے فرائض کا اتنا احساس تھا کہ رعایا چین سے سوتی اور امیر المومنین رات رات بھر جاگتے اور روتے رہتے۔ کہتے تھے اگر دریائے فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی بھوکا مر گیا تو عمر تم خدا کو کیا جواب دو گے۔ فوجیوں کو ہدایات تھیں کہ دشمن کے ساتھ ہر حال میں عہد پورا کرو، بچوں، عورتوں، بوڑھوں اور راہبوں کو قتل نہ کرو، مال غنیمت میں خیانت نہ کرو، آبادیوں کو ویران نہ کرو، پھلدار درختوں کو نہ کاٹو، جو لوگ جنگ میں قیدی بنا لیے جائیں ان کو اپنے قریبی رشتہ داروں سے جدا نہ کرو، اور جو لوگ لڑائی میں مارے جائیں ان کے اعضاء مت کاٹو۔ یہ جنگی اخلاق ہے مسلمانوں کے۔ وہ لڑتے ہیں تو تب بھی اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ سارے کام کرنے کے بعد حال یہ تھا کہ خود ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہتے اور روتے رہتے اور کہتے کہیں کوئی ایسی نہ غلطی ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ اسی لیے ہر وقت رعایا کا حال خود پوچھتے تھے، نیچے والے لوگوں پہ نہیں ڈیپینڈ کرتے تھے۔ شام کی طرف جب فتوحات ہوئیں تو بیت المقدس کی چابیاں انہوں نے دینے سے انکار کر دیا راہبوں نے، اور کہا کہ جب تک خلیفہ وقت خود نہیں آئیں گے ہم چابیاں نہیں دیں گے۔ لہذا اب خلیفہ وقت مدینہ منورہ سے خود روانہ ہوئے۔ اس شان سے ایک اونٹ ہے سواری کے لیے، ایک خود ہے، ایک غلام ہے، کچھ چھوٹا موٹا کھانے کے لیے ستو اور کھجور اور پانی، کپڑوں پہ پیوند لگی ہے اور شام کی جانب روانہ ہے۔ راستے میں باری باری کبھی خود بیٹھتے اونٹ پہ اور کبھی غلام کو بٹھاتے، اور جب شام سامنے آیا، یروشلم قریب تھا، اس وقت اونٹ کے اوپر بیٹھنے کی باری غلام کی تھی۔ لوگوں نے دیکھا کہ غلام اونٹ پہ سوار ہے اور خلیفہ وقت مہار پکڑے چلے آ رہے ہیں، کپڑوں پہ پیوند ہے۔ اسلامی لشکر کے بڑے بڑے آفیسرز آگے بڑے ریسیو کرنے، اور انہوں نے قیمتی اور اچھا لباس پیش کیا اور کہنے لگے یہاں کے لوگ بہت زیادہ اچھا لباس پہننے کے عادی ہیں، آپ بھی اچھا لباس پہن لیجئے۔ کہا جو اسلام نے ہم کو عزت دی ہے ہمارے لیے وہی کافی ہے، اور وہ کپڑے واپس کر دی۔ اس کے بعد اپنے جب دیکھا آفیسرز کو کہ انہوں نے قیمتی لباس پہنے تو کنکریاں اٹھا کے ان کو ماری کہ تم لوگوں نے یہ لباس پہننا شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے نیچے تمام ہتھیار باندھے ہوئے ہیں، یہ لباس صرف اس لیے پہنا ہے کہ ہر وقت ان لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کرنی پڑتی ہے، تو ان کے لیول پہ ہم ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن انہوں نے اپنی ناراضگی کا پورا اظہار کیا۔ پھر ان کو یہ شکایت بھی ملی کہ یہاں کے لوگ جو مسلمان ہیں آفیسرز، وہ میدے کی روٹی اور پرندے کا گوشت کھانا شروع ہو گئے ہیں۔ انہوں نے فوراً باز پرس کی، ان کو بتایا گیا کہ یہاں میدا اور پرندے اتنے سستے ہیں کہ جس قیمت پہ آپ کو مدینہ منورہ میں کھجوریں اور آٹا ملتا ہے، اسی قیمت پہ یہاں میدا اور پرندے کا گوشت ملتا ہے۔ انہوں نے فوراً سپاہیوں کی خوراک بھی مقرر کر دی کہ اب فوڈ بھی جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے ملے گا تاکہ اس میں بھی کوئی اسراف اور زیادتی نہ ہو۔ شام کے سفر کے دوران ایک بڑھیا کو دیکھا کہ جھونپڑے میں بیٹھی ہے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں عمر کی بھی کوئی خبر ہے سنا ہے کہ مدینہ منورہ سے روانہ ہو گیا ہے. کہتی ہے خدا غارت کرے عمر کو، مجھے اس سے کیا، مجھے تو اس نے آج تک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دی. کہنے لگے اس کو کیا پتا کہ تم اتنی دور ہو اور اتنی تکلیف میں، تمہیں تو جانا چاہیے تھا، خود عمر کو اپنا حال بتانا چاہیے تھا. کہنے لگی اگر عمر کو رعایا کی خبر نہیں تو اسے خلیفہ بننے کا بھی کوئی حق نہیں. یہ سن کے رو پڑے اور پھر جو کچھ اس کی ڈیمانڈ تھی اس کو دی کہ کسی طرح یہ خوش ہو جائے. اسی لیے راتوں کو نماز پڑھتے ہوئے روتے رہتے تھے کہ اتنا بڑا بوجھ تو اٹھا لیا ہے، کہیں کوئی اپنے حق سے محروم رہ گیا تو میں کیا کروں گا. وہ واقعہ بھی آپ سب کو یاد ہوگا، جب ایک دن رات کو نکلے کچھ بدوؤں کے خیمے تھے مدینہ کے باہر اور ایک آدمی پریشان پھر رہا تھا. اس کو کہا کیا بات ہے؟ اسے کہا میری بیوی کو ڈیلیوری پینز ہیں اور کوئی ہے نہیں اس وقت جو اس کو ہیلپ کرے. اپنے گھر گئے اور اپنی بیوی کو جگایا، ان کو ساتھ لیا، ساتھ کھانے پینے کا سامان لیا اور آدھی رات کے وقت میاں بیوی اس میاں بیوی کی خدمت کرتے رہے. بیوی اندر اس خاتون کے پاس چلی گئی اور خود باہر وہ کھانے پینے کا سامان لے کے اس آدمی کے ساتھ کھانا پکاتے رہے کہ خود بھی کھائیں اور بیوی کو بھی دیں. جب بچہ پیدا ہو گیا تو ان کی بیوی نے آ کے آواز دی، امیر المومنین مبارک ہو، اپنے دوست کو خبر دے دیجیے بچہ ٹھیک ٹھاک پیدا ہو گیا. وہ گھبرا اٹھا، آپ امیر المومنین ہیں؟ یہ کردار ہوتا تھا امیر المومنین کا. ایک رات ایک جگہ دیکھا کہ بچہ روتا جا رہا ہے اور ماں دودھ نہیں دے رہی، دودھ پیتا بچہ تھا. کہنے لگے تم کیسی ظالم ماں ہو، بچے کو دودھ کیوں نہیں پلا دیتی؟ کہنے لگی تمہیں نہیں معلوم، عمر نے اعلان کرایا ہے کہ جب بچہ دودھ چھوڑ دے اور سالڈس پہ آ جائے تب اس کا روزینہ مقرر ہوتا ہے اور اس کو وظیفہ ملتا ہے. میں وقت سے پہلے اس کا دودھ چھڑا رہی ہوں تاکہ اس کا وظیفہ جاری ہو جائے. اس کو کہا اگلے دن آ کے مجھے صبح ملنا. فجر کی نماز کے بعد روئے اور کہنے لگے پتہ نہیں عمر نے کتنے مسلمان بچوں کو ہلاک کر دیا ہوگا. اور پھر فوراً حکم دیا کہ دودھ پیتے بچوں کا بھی وظیفہ جاری کر دیا جائے. ہر ایک کو پروٹیکشن تھی، کوئی بچہ تھا یا بڑا، امیر تھا یا غریب، مسلمان تھا یا غیر مسلمان، حتیٰ کہ جانور تک. ٹوٹل پروٹیکشن، پیس، ایکوالٹی اور سکون ہی سکون.
ایک نان مسلم ہسٹورین لکھتا ہے کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چند سال مزید زندہ رہتے تو دو تہائی کرۂ عرض پہ اسلام پھیل جاتا. خیر ہم کو بحیثیت مسلمان یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جب تک چاہتا ہے زندہ رکھتا ہے اور جب چاہتا ہے اٹھا لیتا ہے، لیکن ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جتنا انہوں نے اسلام کو سپورٹ کیا اور جس طرح اسلام کو پھیلایا. اب میں سوچتی ہوں کہ حضرت عمر کا صرف 10 سال کا دور حکومت اتنے کام کر کے جو 100 سال میں شاید کئی لوگ مل کے وہ کام نہ کر سکیں جنہوں نے صرف 10 سالوں میں کر دیا، وہ کس طرح مینج کرتے تھے کہ ذاتی عبادت میں بھی خلل نہیں آ رہا اور حکومت میں بھی خلل نہیں آ رہا اور ساری عوام کو بھی وقت مل رہا ہے اور بڑے بڑے اہم فیصلے بھی ہو رہے ہیں اور فتوحات بھی ہو رہے ہیں اور فوجوں کو بھی ڈائریکٹ کر رہے ہیں اور چھوٹے لیول پہ بھی کام کر رہے ہیں کہ مجاہدین کی بیویوں کے خطوط خود بیٹھ کے ان کی چوکٹ پہ لکھتے تھے، لکھنا پڑھنا جانتے تھے نا، اور ان کے سودے اپنی پیٹھ پہ بھر بھر کے لا کے ان کے گھروں میں پہنچاتے کہ ان کے مرد دور ہیں تو ان کو تکلیف نہ ہو. اصل میں وہ لوگ اس حدیث کا مفہوم ہم سے اچھا سمجھتے تھے کہ کلکم راعین، تم سے ہر ایک راعی ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک ماں اپنے بچوں کی رائی ہے نا، ایک باپ اپنے سارے گھر والوں کا، بیوی بچوں کا، سب کا رائی ہے، پھر ایک استاد سارے طالبات کی رائی ہے، پھر ایک حکمران ساری عوام کا، اور ہر ایک سے پوچھا جائے گا اس کی رعیت کے بارے میں کہ جو تمہارے انڈر تھے اس کے لیے تم نے کیا کیا. ان کے دل میں اتنا اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو ان کا تابع کر دیا تھا نا. تو ہم کس طرح اللہ کا یہ ڈر اپنے اندر کلٹیویٹ کر سکتے ہیں؟ اخلاص نیت اور تعلق باللہ. تو جب اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اصل میں ہمارا تعلق اتنا مضبوط نہیں ہے. تبھی ہمیں دنیا کی چند بظاہر چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت بڑی لگتی ہیں. آپ دیکھتے ہیں کسی سے مروب ہی نہیں ہوتے تھے, امپریس سے نہیں ہوتا تھا. چھوٹا سا ایک واقعہ اور بتاتی چلی جاؤں. ہرمزان جو عراق اور ایران کی جانب ایک بہت ہی مشہور رولر یا گورنر تھا, اور جب بہت زیادہ اس کو شکست ہوتی چلی گئی ہوتی چلی گئی, اور آخر کار جب مسلمان 2 ماہ کے محاصرے کے بعد جا گھسے اس کے قلعے میں, اس کے ایک آدمی نے جو مسلمانوں کی طرف ہو چکا تھا پیر کے ذریعے میسج بھیجا کہ اگر آپ لوگ اس کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں تو جہاں سے پانی نکل رہا ہے وہاں سے اندر ہونے کا راستہ ہے. اور یہ کہاں سے مسلمانوں کو مدد آتی تھی؟ اللہ تعالیٰ سے محبت اور مضبوط تعلق کے بنا پر, کہ پھر دشمن ان کے حمایتی بن جاتے تھے. تو پھر مسلمان وہاں گئے جہاں سے پانی کی نکاسی ہو رہی تھی. یار سوچو نا, پانی کے بہاؤ کے اگینسٹ انڈر گراؤنڈ ہوتے ہوتے جا گھسنا اوپر تک, جیسے اب آج کل ہم کمانڈو ایکشن کہتے ہیں. یہ تب بھی کیا کرتے تھے؟ ذرا ٹرمز نہیں تھے, صرف ہمیں پتا نہیں اپنے بہادروں کا. تو وہ جب اندر گئے اور بالآخر بہت مقابلہ کرتے کرتے اس کے سر پہ جا پہنچے, تو اس نے کہا کہ اس وقت بھی میرے پاس 100 تیر ہیں, جب تک تم میں سے 100 لوگوں کی جان نہ لے لوں گا تمہیں مجھے پکڑ نہیں سکتے, نہیں میں تنہا بھی تم میں سے 100 لوگوں کو مار سکتا ہوں. کیا فائدہ ہوگا تم لوگوں کو اگر میرا مقابلہ کرو گے, اپنے اتنے لوگوں کو گنواؤ گے؟ تو پھر مسلمانوں نے کہا کہ اچھا پھر تم بتاؤ تم کس شرط پہ ہتھیار پھینکو گے؟ اس نے کہا ایک ہی شرط ہے, کہ مجھے خلیفہ کے پاس لے چلو, تم لوگ نہ مارو مجھے. مسلمان تو عہد پورا کرتے تھے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس کو گرفتار کر کے مدینہ منورہ لائے, اور جب مدینہ منورہ آیا تو اس کا جو لباس تھا وہ سارا شہنشاہی, اور کہتے ہیں سارے لباس کے اوپر پریشس سٹونز لگے جاتے, سیمی پریشس نہیں, جیسے ہیرے اور جواہرات اور سونے کا تاج, اور تاج کے اوپر یاقوت اور اس سونے کے زیورات سے لدا ہوا, اور اس کے لباس زبردست قسم کا کوئی اسپیشل ریشم تھا جس سے وہ بنا ہوا تھا. اور کہتے ہیں اتنے شان و شوکت سے جب وہ زیور سے لدا پھندا آیا تو ظاہری بات ہے لوگ دیکھ دیکھ کے حیران ہوتے تھے, کیونکہ وہ تو اپنے خلیفہ کو دیکھتے تھے اور اپنے آفیسرز کو دیکھتے تھے اتنی سادگی. تو ہوا یہ کہ آگے آگے ہرمزان تو پیچھے پیچھے ایک لشکر یا جلوس کہہ لیں اس کے پیچھے چل پڑا. اب اس نے کہا کہ تمہارا خلیفہ ہے کہاں؟ تو انہوں نے گھر پہ جا کے پتا کیا تو پتا چلا کہ گھر پہ نہیں ہے خلیفہ. کچھ لڑکے کھیل رہے تھے گلی میں, ان سے پوچھا گیا کہ خلیفہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں وہ فلاں فلاں جگہ سے ابھی ایک وفد آیا تھا, تو وہ مسجد نبوی میں تھے. جب مسجد نبوی میں ہرمزان پہنچا تو وہ وفد جا چکا تھا, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک چکے تھے, تو اپنے سر کی جو چادر تھی وہ ہی اپنے سر کے نیچے رکھ کے اور سوئے پڑے تھے, اور مسجد میں کوئی بھی نہیں تھا اس وقت, تن تنہا وہ سوئے رہے تھے. پوچھا کہ خلیفہ کہاں ہے؟ ہرمزان کو بتایا گیا کہ یہ سامنے تو سو رہا ہے. وہ کہنے لگا کہ یہ خلیفہ ہے, اس کے گارڈز کہاں ہیں, اس کے محافظ کہاں ہیں, اس کا سیکٹری کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس خلیفہ کا نہ کوئی دفتر ہے, نہ کوئی سیکٹری ہے, نہ کوئی محافظ ہے, یہی خلیفہ ہے. اس نے کہا کہ یہ پھر خلیفہ نہیں نبی ہے. لوگوں نے کہا نبی تو نہیں, البتہ نبی کا سچا پیروکار ہے, ٹرو فالوور. اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی, شور مچ گیا نا اتنا جلوس اور اتنے لوگ, بتایا کہ جی ہرمزان کھڑا ہے, فرمایا کہ میں اس سے بات نہیں کروں گا جب تک کہ اس پہ سے زیورات وغیرہ یہ سب چیزیں ہٹا نہیں دو گے. کہا اللہ نے اس کو اور اس کے حمایتیوں کو اسلام کے ہاتھوں ذلیل کیا. اور لوگوں یاد رکھنا, دنیا سے مرعوب نہ ہونا. لوگوں کو دیکھنا کہ وہ ایک انسپائرڈ لک ہے ان کے چہروں پہ نا, وہ زیورات وہ لباس فوراً تزکیہ نفس کر دیا, بتایا کہ دیکھو دنیا اس کے کوئی کام نہیں آئی, جب اسلام سے مخالف ہوا کچھ بھی کام نہیں آیا جس کا. اور جب سب کچھ اتروا لیا گیا اور پھر اس کو پیش کیا خلیفہ کے آگے تو تھر تھر کانپنے لگا. حضرت عمر بہت سختی سے بولے کہ او غدار, کیونکہ بہت دفعہ وہ اپنا عہد توڑ چکا تھا مسلمانوں سے. تو اس کو پتا تھا کہ غدار کہہ رہے ہیں اور مجھے چھوڑیں گے نہیں. کہنے لگا کہ مجھے بہت پیاس لگی ہے, میں پانی پینا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پی لو. اور جب ٹھنڈا پانی لایا گیا تو کہنے لگا مجھے ڈر ہے پانی پینے کے دوران آپ مجھے قتل نہ کروا دیں. حضرت عمر نے کہا کہ نہیں, میں تمہیں نہیں قتل کرواؤں گا جب تک تم پانی نہیں پی لو گے. جب یہ سنا تو سارا پانی کا برتن الٹا دیا, کہا پیاسا مر جاؤں گا پانی نہیں پیوں گا جب تک زندہ ہوں, کیونکہ آپ نے عہد کر لیا کہ جب تک پانی نہیں پی لو گے میں ماروں گا میں. اور لوگوں نے تائید کی کہ خلیفہ ہاں یہ بات آپ نے کہی ہے. کہنے لگے کہ او دھوکے باز, میں مسلمان کے سوا کسی کے دھوکے میں نہیں آتا. یعنی تم نے مجھے دھوکہ دے کے امان لے لی ہے. اس سے پھر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اور پھر 2000 درہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا وظیفہ مقرر کیا. اور پھر وہ مدینہ منورہ میں رہا مسلمان ہو کے.
H.G. Wells کہتے ہیں ابو بکر اینڈ عمر آر دا ماسٹر فگرز آف اسلامک ہسٹری. بیت المقدس کی فتح کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریکویسٹ کی تمام صحابہ نے ایک مرتبہ آپ پھر اذان دے دیں, چونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اذان دینی چھوڑ دی تھی. جب انہوں نے اذان دی تو ان کی روتے روتے ہچکی بن گئی, کیونکہ سب کو وہ وقت یاد آ گیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے. اپنا محاسبہ ہر وقت ہر قدم پہ, اپنے پہ چیک, اپنے نفس پہ کنٹرول. ایک مرتبہ بیمار پڑ گئے, طبیبوں نے مشورہ دیا کہ آپ شہد استعمال کریں. گھر میں تو اتنا ہوتا ہی کچھ نہیں تھا کہ شہد لی جاتی. خطبے کے بعد مسلمانوں سے اجازت لی کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بیت المال سے تھوڑا سا شہد لے کے استعمال کروں. مسلمانوں نے اجازت دی تو پھر وہ شہد استعمال کی. ایک مرتبہ بیت المال میں مال غنیمت میں کہیں سے خوشبو آ گئی. اب وہ تو ہر چیز ڈسٹریبیوٹ ہوتی تھی مسلمز میں. ان کی بیوی نے کہا کہ لائیے میں خوشبو تقسیم کر دوں. کہنے لگے نہیں, کیونکہ تم جب خوشبو تقسیم کرو گی تو جو خوشبو تمہارے ہاتھوں پہ لگی رہ جائے گی اور تم اپنے بدن پہ مل لو گی وہ باقی مسلمانوں کے حصے سے ایکسٹرا ہو جائے گی, لہذا میں تم سے تقسیم نہیں کرواتا. ایک مرتبہ بیت المال میں 1 درہم بچ گیا, صرف 1 درہم. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ درہم ان کے بچے کو دے دیا. فوراً گئے اور رو پڑے اور کہنے لگے ابو موسیٰ تمہیں عمر اور اس کے بچوں سے زیادہ اور کوئی مستحق نہیں نظر آیا پوری مملکت میں. کیا تم چاہتے ہو کہ میں قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جاؤں کہ امت محمدی کا مطالبہ میری گردن پہ ہو؟ اس کے بعد کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ 1 درہم بھی, حتیٰ کہ ان کے خاندان کو بھی کوئی فیور دے جائے. ان کے اپنے ایک بیٹے نے مصر میں غلطی سے ایک نشہ آور ڈرنک ہوتی ہے وہ پی لی. انہوں نے اگلے دن خود جا کے گورنر مصر حضرت عمر بن العاص سے اعتراف کیا اور کہا کہ یہ غلطی ہو گئی ہے, مجھ پہ حد جاری کریں. حد کا طریقہ تھا کہ اوپن میں پوری طرح سے کوڑے لگائے جاتے تھے. انہوں نے تھوڑی سی رعایت کی اور گھر کے اندر لے گئے اور ہلکے ہلکے کوڑے مارے. ان کو جب خبر ہوئی اور بیٹا مدینہ منورہ لوٹے تو انہوں نے خود دوبارہ ان کو اتنی سخت سزا دلوائی کہ بیمار تو وہ پہلے ہی تھے, اس سزا کے بعد اور بھی بیمار ہوئے اور بالآخر انتقال کر دیا. تو جو خلیفہ اپنے بچوں کے معاملے میں بھی بے اعتدالی نہیں پسند کرتا تھا, کسی اور کو کیا رعایت دیتا. ہر ایک کو خوب معلوم تھا, ضرورت نہیں تھی کسی کی کہ کوئی ادھر سے ادھر کوئی غلطی تو کرتا یا کمی بیشی کرتا. اپنا محاسبہ خود کرتے, لوگوں کو اجازت تھی کہ خلیفہ وقت کو آ کے پوائنٹ آؤٹ کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہر وقت اپنے آپ کو چیک کرتے. ایک مسلمان کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک باغ کے اندر سے آوازیں آ رہی تھیں, میں نے غور سے سنا تو اپنے آپ کو خود کہہ رہے تھے اے خطاب کے بچے اللہ سے ڈر, اے امیر المومنین اللہ سے ڈر. اپنے آپ کو خود ڈراتے بلند آواز سے. کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے. ایک دن لوگوں کے بیچ میں بیٹھے تھے, کھڑے ہو کے کہنے لگے, لوگوں ایک وقت تھا کہ جب میں پانی بھر کے اجرت پہ اس اجرت سے کھجوریں کھا کے پیٹ بھرتا تھا. لوگوں نے حیران ہو کے پوچھا کہ یہ کون سا موقع تھا اس بات کا؟ کہنے لگے, تھوڑا سا طبیعت میں تکبر آ گیا تھا, یہ اسی کا علاج ہے. حج کے لیے ایک دفعہ روانہ ہوئے, راستے میں ایک جگہ آئی, لوگوں کو کہنے لگے, یہ وہ جگہ ہے جہاں میں اپنے باپ خطاب کے ساتھ مویشی اور اونٹ چرایا کرتا تھا, اور میرا باپ اتنا سخت تھا کہ کبھی میں تھک کے ذرا سستانے لگتا تو مجھ پہ تشدد کرتا. آج ایک وقت ہے کہ اللہ کے سوا مجھ پہ کوئی حکمران نہیں. اپنے پاس کو خود اپنے کو بھی یاد کراتے, لوگوں کو بھی بتاتے رہتے کہ کہیں کوئی تکبر آ رہا ہے تو فوراً چیک کر لو اپنے آپ کو. اکثر نماز میں ایسی آیات کی تلاوت کرتے تھے جو قیامت اور آخرت کے بارے میں ہوتی تھی, اور نماز میں روتے تھے, اتنا روتے تھے کہ لوگوں کو پچھلی صفوں تک ان کے رونے کی آواز آتی تھی. عبداللہ بن شداد کہتے ہیں, ایک مرتبہ میں پچھلی صف میں ان کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا, اور یہ جب اس آیت پہ پہنچے, انما اشکو بثی وحسنی الی اللہ, تو اتنا روئے کہ پیچھے تک ہمیں ان کے رونے کی آوازیں آتی رہی. اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ قیامت کی آیات تلاوت کر رہے تھے اور روتے روتے ان کی ہچکی بن گئی اور ہم سب کو ان کی رونے کی آوازیں آتی رہی. اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر, ہر وقت حساب, ہر وقت آخرت. تنکے کو دیکھتے تو اٹھا کے کہتے, کاش میں خس و خاشاک ہوتا, کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا. سب کچھ کرنے کے بعد پھر یہی ڈر اور یہی خوف, ایک طرف یہ رونا اور دوسری طرف خلافت کے بوجھ کو پوری پوری طرح ادا کرتے ہیں. ہاتھ میں کوڑا لے کے بازاروں میں پھرتے تھے کہ کہیں کوئی تجارت میں زیادتی تو نہیں کر رہا. ولیم میور کی یہ بک ہے کیلیفیٹ, اس میں وہ کہتے ہیں, وِت ان ہینڈ ہی وڈ پر ایمبیولیٹ دا اسٹریٹس اینڈ مارکیٹس آف مدینہ ریڈی ٹو پنش افینڈرز آن دا اسپاٹ اینڈ سو دا پروورب عمرز ویت مور ٹیریبل دین اندر سورڈ بٹ ود آل دس ہی واز ٹینڈر ہارٹیڈ اینڈ نمبر لیس ایکٹس آف کائنڈنس آر ریکارڈیڈ آف ہم سچ ایز ریلیونگ دا وانٹس آف دا ویڈوز اینڈ فادر لیس. اپنے پر بھی نظر, اپنے اعمال پہ بھی نظر, اور سخت انسٹرکشنز کہ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہ ہو جائے. ولیم میور کہتے ہیں, ایور ریڈی ٹو انشیت دا سورڈ, اٹ واز ہی دیٹ ایٹ بدر ایڈوائز دا پرزنرز ٹو بی آل پٹ ٹو ڈیتھ, بٹ ایج ایز ویل ایز آفس ہیڈ ناؤ میلوڈ ہم ڈاؤن. تو یہ وہ لوگ تھے, جب عہدہ ملتا تھا تو ساتھ تقویٰ اور بھی بڑھ جاتا تھا اور خدا خوفی اور بھی بڑھ جاتی تھی, اور ہر وقت لوگوں کا خیال اور آخرت کے حساب کی فکر. ایک دن ایک غلام ان کے پاس آیا, کہنے لگا, میرا آقا مجھ سے زیادہ رقم لیتا ہے, میں کام کرتا ہوں اور انہوں نے میرے ساتھ کچھ رقم مقرر کی ہوئی ہے. انہوں نے کہا, تم کیا کام کرتے ہو؟ اس نے بتایا, میں فلاں فلاں کام کرتا ہوں اور بہت اچھی پنچکیاں بھی بناتا تھا, ہوا سے جو چلتی ہیں, جیسے ونڈ ملز ٹائپ کی کوئی چیزیں تھیں. انہوں نے کہا, جو رقم تمہارا آقا لیتا ہے وہ کچھ زیادہ تو نہیں, اور دیکھو مجھے بھی ایک ایسی پنچکی بنا دو. کہنے لگا, میں تمہیں ایسی پنچکی بنا کے دوں گا کہ دنیا یاد رکھے گی. اصل میں ان کو دھمکی دے رہا تھا, کیونکہ اسے لگتا تھا کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یہ مسلمان نہیں تھا, پارسی تھا, اور اس کا نام لولو تھا. اگلے دن فجر کی نماز پڑھانے کے لیے اٹھے تو اس نے عین حالت نماز میں ان کو آ کے خنجر سے اتنا شدید وار کیا کہ مورخین کہتے ہیں کہ وہ خنجر عمر کے سینے سے نہیں, پورے امت مسلمہ کا دل چیرتا ہوا گزر گیا, اور وہ اتنا شدید زخم تھا کہ آپ گر گئے لہو لہان ہو کے اور نماز جاری نہ رکھ سکے. بڑی مشکل سے نماز لوگوں نے ختم کی. ان کو اٹھا کے گھر لائے, سب سے پہلا سوال پوچھا کہ نماز ادا کر لی سب نے؟ انہوں نے کہا ہاں. پھر پوچھا قاتل کون تھا, مسلمان تو نہیں تھا؟ بتایا گیا کہ نہیں. تو شکر ادا کیا کہ شکر ہے کہ مجھے مسلمان نے نہیں قتل کیا. اس کے بعد اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے چند نصیحتیں. کہتے ہیں Tell it to him who shall succeed as my last bequest that he be kind to the men of the city which gave to us and to the faith a home, that he may make much of their virtues and pass lightly by their faults. Bid him treat well the Arab tribes. Verily, they are the backbone of Islam. اس کے بعد زمیوں کے بارے میں تاکید کی. And the Jews and Christians, let him faithfully fulfill the covenant of the Prophet with them. O Lord, I have finished my course. And now to him that cometh after me, I leave the kingdom firmly established and at peace. Then he lay down quietly and rested for a time. بعد میں آنے والوں کے لیے یہ نصیحتیں کر کے لیٹ گئے. اس کے بعد طبیب آیا, اس نے ان کو ایک خاص قسم کی کھجور کے پانی کی ڈرنک بنا کے پلائی, لیکن وہ زخموں سے باہر نکل آئی. پتہ چل گیا اب یہ بچ نہیں سکتے. طبیب نے کہا اب آپ نصیحت کر لیں اپنی. عمر سیڈ I have done that already. کہنے کی وہ تو میں پہلے ہی کر چکا. اور یہ سب کچھ میں آپ کو ولیم میور کے پیسج سے بتا رہی ہوں کہ نان مسلمز بھی اس ٹریجڈی کو کس طرح فیل کر رہے ہیں. His head resting on the bosom of his son, he recited this couplet. It would have gone hard with my soul had I not been a Muslim and fasted and prayed as the Lord had commanded. And so in a low voice, he kept repeating the name of the Lord and the Muslim creed. It was a few days before the close of the 23rd year of the Hijra. He had reigned for the time of 10 years and a half. 10.5 سال کی خلافت کے بعد اب دنیا سے رخصتی کا وقت آ چکا. امانت اور دیانت, خوف خدا, سارا دن دوڑتے تھے کہیں بیت المال کی رقم میں کچھ ادھر ادھر نہ ہو جائے. بیت الصدقہ کے اونٹوں کے دام تک خود گنتے تھے, ان کے تیل کی مالش کرتے تھے. ایک دن بیت المال کا ایک اونٹ کھو گیا, سخت گرمی میں دوڑے چلے جا رہے تھے. ایک رئیس تھے احنف بن قیس, انہوں نے کہا آپ کہاں بھاگے جا رہے ہیں؟ کہنے کہ تم بھی میرے ساتھ آؤ, ستیہ کا اونٹ کھو گیا ہے, چلو دونوں ڈھونڈیں. اس نے کہا یہ کام تو آپ کسی غلام سے بھی لے سکتے ہیں. کہنے لگے مجھ سے بڑھ کے اور کون غلام ہوگا؟ تو قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے. آخری وقت میں بھی قوم کی فکر, بعد میں آنے والوں کو نصیحتیں, اور آخری وصیت. اپنے بیٹے کو بلا کے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو میرا سلام کہو, اور کہو کہ مجھے اپنے حجرہ میں دفن ہونے کی اجازت دے دیں. ان کے بیٹے نے جب جا کے کہا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اگرچہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی, لیکن میں ان کو دیتی ہوں, ان کو یہاں دفنا دیا جائے. جب بیٹے نے آ کے بتایا تو کہنے لگے دیکھو ہو سکتا ہے ابھی میں زندہ ہوں تو انہوں نے کسی مروت میں پھنس کے اجازت دیتی ہوں, جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ ان کے حجرے کے باہر لے جانا اور پھر اجازت مانگنا. اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے وہاں دفن کرنا, اور اگر نہ دیں تو مجھے عام مسلمانوں کے ساتھ دفن کر دینا. ان کا جنازہ لے جایا گیا اور کہا گیا امیر المومنین اجازت مانگتے ہیں, اور بالآخر ان کو وہیں دفن کر دیا گیا. اس عظیم ٹریجڈی پہ نان مسلم ولیم میور کہتے ہیں سو ڈائڈ عمر نیکسٹ ٹو دا پروفیٹ دا گریٹسٹ ان دا کنگڈم آف اسلام. The Muslim analyst may well sigh as bidding farewell to the strong and single-minded caliph. Raziallahu anhum wa razu an.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خليفة عثمان حضرت عثمان رضي الله تعالى عنه. حضرت عثمان رضي الله تعالى عنه کا پورا نام عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بن عفان ہے. ان کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب ذنورین دو نوروں والا. یہ لقب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا اور کسی کے نصیب میں نہیں آیا. دو نور والے اس لیے کہلائے کہ ایک کے بعد ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں آئیں. پہلی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب ان کا نکاح ہو گیا اور وہ انتقال فرما گئیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہوئی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اموی خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور پانچویں پشت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا سلسلہ جا جڑتا ہے. ان کی نانی ام الحکیم تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں. دور جاہلیت میں بھی ان کا خاندان غیر معمولی وقت اور اقتدار کا حامل تھا. ان کے فور فادر جد امجد امیہ بن عبد الشمس تھے جو قریش کے رئیسوں میں سے ایک تھے. بہت امیر انسان تھے اور امیہ بن عبد الشمس سے ہی آگے بنو امیہ چلے جو خلیفہ ہوئے. امیہ ڈائنیسٹی کا نام سنا ہے بنو امیہ کا؟ یہ انہی سے چلے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فور فادرز تھے یا جد امجد تھے. قریش کا قومی علم جو جھنڈا جنگ میں ہوتا ہے اس خاندان کے قبضے میں ہوتا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان شرافت، ریاست اور غزوات کے لحاظ سے بہت ممتاز تھا اور بنو ہاشم کے سوا اور کوئی دوسرا خاندان ان کے ہمسر یا برابر نہیں تھا. یعنی دو سب سے معزز جو خاندان تھے مکہ میں زمانے میں، ایک بنو ہاشم جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور دوسرا بنو امیہ جن سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے. عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 6 برس چھوٹے تھے اور اللہ تعالی نے انتہائی خوبصورت شخصیت کے ساتھ ساتھ بہترین سیرت بھی ان کو عطا فرمائی. انہوں نے جوانی سے ہی اپنی شرافت کی وجہ سے مکہ میں ایک نام کمایا. بہت با عفت اور بہت با حیا تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں وہ فرماتے تھے کہ قریش کے 3 لوگ ایسے تھے جو دیکھنے میں بہت حسین، بہت خوبصورت، انتہائی پرکشش شخصیت رکھنے والے، بولتے تو ہمیشہ سچ بولتے اور بولتے تو لگتا گویا مصری کی ڈلیاں ہیں. ان تینوں میں سے ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. بہت نرم و نازک، بڑا خوبصورت چہرہ، بڑے گھنے بال، گھنی داڑھی اور اس کے ساتھ ساتھ انتہائی شریف، باحیا اور دور جاہلیت میں بھی کبھی برائیوں میں یا شراب جیسی چیز میں ملوث نہیں ہوئے. حالانکہ ایک امیر تاجر تھے لیکن دولت کے باوجود ہر ایک کے کام آنا، ہر ایک مصیبت زدہ کے لیے بڑھ کے مدد کرنی، ان کو لقب اسی لیے غنی دیا گیا. ان کو مسلمانوں میں کامل الحیا اور کامل الایمان کا لقب ملا. یعنی حیا میں بھی مکمل اور ایمان میں بھی مکمل، اور اسلام سے پہلے سے ہی پڑھنا لکھنا جانتے تھے. مکہ کے وہ 17 لوگ جو پڑھے لکھے تھے، ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں. ان کا شمار سابقون الاولون، عشرہ مبشرہ اور ان 6 اکابر صحابہ میں ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بھر خوش رہے، راضی رہے. زندگی میں بشارتیں ملیں، ابتدائے اسلام کے زمانے میں اسلام قبول کیا، اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اسلام سے وہ محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی رہے. ان کے قبول اسلام کا واقعہ بہت ہی خوبصورت. جس انسان کے اندر نیکی بھلائی اور خیر ہوتی ہے تو پھر جب بھی حق اس کے سامنے آتا ہے تو وہ لبیک کہتا ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان سے گہری دوستی تھی. ایک روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے یہ اس قدر متاثر ہوئے کہ قبول اسلام پہ آمادہ ہوئے. کہتے ہیں ابھی ہم دونوں ارادہ کر رہے تھے کہ اٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں کہ میں ایمان کا اظہار کروں، کہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اور فرمایا عثمان خدا کی جنت قبول کر، میں تیری اور تمام خلق کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوا ہوں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب یہ سادہ جملے ادا ہوئے تو ان میں اس قدر اثر تھا کہ میں بے اختیار کلمہ شہادت پڑھنے لگا اور مسلمان ہو گیا. اسلامی انسائیکلوپیڈیا میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ان 4 مردوں میں سے میں چوتھا ہوں جنہوں نے اسلام قبول کیا. یعنی مجھ سے قبل 3 مرد اسلام لا چکے تھے اور میں ان میں سے چوتھا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا چچا ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ منکوح تھی، نکاح ہوا ہوا تھا. ابو لہب نے جب اسلام کی مخالفت میں انتہا کر دی تو اپنے دونوں بیٹوں پہ دباؤ ڈالا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو، اور یوں رخصتی سے پہلے ہی ان دونوں بیٹیوں کا نکاح ختم ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے راستے میں بڑی تکلیفیں اٹھائیں، اور یہ بہت مشکل وقت تھا، مخالفتوں کی انتہا دیکھیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہتر سے بہتر چیز لکھ دی تھی، اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا. کہا جاتا ہے کہ یہ جوڑا مثالی جوڑا تھا، بہت محبت کرنے والے اور بہت خوش. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام دولت اور اثر کے باوجود اسلام کے راستے میں ستایا گیا، اور ان کے چچا ان پہ سختی اور زیادتی کی انتہا کرتے ان کو رسیوں سے جکڑ دیا. ایک جگہ یہ بھی آتا ہے تاریخ میں کہ ان کو چٹائی میں لپیٹ کے چچا نے نیچے کی طرف سے دھواں دینا شروع کر دیا، اور وہ اتنے بالآخر مجبور ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اپنی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کے حبشہ کی جانب ہجرت کر گئے. حبشہ میں ہی ان کے بیٹے عبداللہ پیدا ہوئے، اور انہی کی وجہ سے ان کی کنیت ابو عبداللہ پڑی. لیکن عبداللہ 6 برس کے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا. اسی دوران مکہ معظمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز خانہ کعبہ میں سورہ النجم کی تلاوت کی. اس وقت قریش مکہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب موجود تھے. وہ سب بھی خاموشی سے سورہ النجم سنتے رہے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تلاوت ادا کیا تو وہ لوگ بھی بے اختیار سجدے میں گر گئے.